السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ یوسف آیت نمبر 30. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة، اور کہا عورتوں نے، في المدينة شہر کی، امرأة العزيز عزیز کی بیوی، تراود فتاہ عن نفسہ اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. فتح دراصل غلام کو کہتے ہیں، یعنی نوجوان غلام کو، اور فتات کنیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. قد شغفہا، محبت نے اس کو بے قابو رکھا ہے، بے قابو کر رکھا ہے. قد شغفہ حبا، شغفہ کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، لفظ جن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، شین غین فا اس کا روٹ ورڈ ہے. فریفتہ ہو گیا اس عورت کا دل، ایکچولی یہ دل کے اندرونی حصے کو کہا جاتا ہے، دل کا غلاف، دل کے پردے پر چوٹ لگائی، ایسی محبت جو دل کے اندرونی حصے تک سرایت کر چکی ہو. یعنی اس کا جو بھی حال ہوا تھا امرأة العزیز کا، یہ بات شہر کی ساری عورتوں کو پتہ چل گئی، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ انا لنراها فی ضلال مبین، ہمارے نزدیک تو وہ صریح غلطی کر رہی ہے. یعنی اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں جو دو تین باتیں ہمیں نظر آتی ہیں، کہ ادھر معاملہ کیا ہوا، عزیز مصر کے گھر میں جو معاملہ ہوا، جبکہ عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا تھا کہ یوسف اس سے درگزر فرما، اس سے درگزر کر دے، یعنی اس عورت کو، یعنی یہ بات باہر نہیں جانی چاہیے. اب جیسے کہ کسی نے لکھا ہے تفسیر میں یہ بات، کہ جس طرح خوشبو کو پردوں سے چھپایا نہیں جا سکتا، عشق و محبت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. گو عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نظر انداز کرنے کی تلقین کی، اور یقیناً یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک پر اس کا کبھی ذکر بھی نہیں آیا ہوگا. اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا، اور زنان مصر میں اس کا چرچا عام ہو گیا. عورتیں تعجب کرنے لگیں کہ عشق کرنا ہی تھا تو کسی پیکر حسن و جمال سے کیا جاتا، یہ کیا کہ اپنے ہی غلام پر زلیخا فریفتہ ہو گئی، یہ تو اس کی بہت بڑی نادانی ہے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اس کے بارے میں دو آرا پائی جاتی ہیں، لیکن ان عورتوں کے دل کا جو حال ہے وہ تو کوئی بتا نہیں سکتا. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی دراصل تعریف یا جو بھی ان کا کردار تھا، ظاہری بھی اور باطنی بھی، اس کے بارے میں جو آپس وہاں کی بیگمات تھیں، جو روسہ کی بیگمات تھیں، ظاہر سی بات یہ سارا وہ طبقہ ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں نا مالدار طبقہ، بڑے بڑے گھرانے کے لوگ، ان کی عورتیں، تو ان عورتوں تک یوسف علیہ السلام کا چرچا پہنچ گیا تھا کہ وہ ظاہری بھی اور باطنی بھی بہت خوبصورت ہیں، تو وہ خود دیکھنا چاہتی تھیں، اس بنا پر وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہی تھیں، بات چیت کر رہی تھیں. یا نارمل بات بھی ہو سکتی ہے، عام بات بھی ہو سکتی ہے، کہ ان لوگوں نے سمجھا ہو اور کہا ہو کہ یہ کیا ہوا، انہیں زلیخا سے ایسی امید تو نہیں تھی کہ وہ اپنے جو غلام ہے اس کا، اسی پر وہ فریفتہ ہو جائے. کیونکہ یہاں پر ہے نا انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی. اب اس کے جواب میں عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ کیا کہتی ہے وہ دیکھتے ہیں ہم. ایک اور بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس معاشرے میں اگر کرنے کو کچھ کام نہ ہو، اور جو معاشرہ لغویات کے پیچھے پڑ جائے یا بے حیائی عام ہو جائے، اور کچھ کنسٹرکٹیو ورک نہ ہو کرنے کے لیے، تو آپ دیکھیں کہ وہاں کے لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، اسکینڈلز کو عام کرنا، ان کے سارے ڈسکشنز، ان کی ساری گفتگو، ان کے ماحول की जो बातचीत होती है वो सारी की सारी सिर्फ स्कैंडल्स पर मबनी होती है, ये बेहयाई पर मबनी, या दूसरों के स्कैंडल्स को डिस्कस करना कि फिलहाल का फिलहाल से अफेयर, फिलहाल का फिलहाल से ताल्लुक, तुमने देखा फिलहाल का ये मामला हुआ, तुमने सुना, तुमने पढ़ा, इस तरह के मामलात। अब देखिए जब इंसान कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा रहता है और कोई तामीरी कामों में अपने आप को लगाए रखता है तो उससे ये लघवियात के लिए टाइम ही नहीं मिलता उसके पास। और वाकई में आप देखें ना कि जब इंसान कुरान से जुड़ता है तभी वो लघवियात से दूर रह सकता है, अदरवाइज जब तक वो कुरान और हदीस से ना जुड़े लघवियात उसका पीछा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इंसान को ये चीजें, किस्से, कहानियां, इस तरह के स्कैंडल्स को आम करना या स्कैंडल्स को डिस्कस करना, उसमें इंसान को मजा आता है। आप इसमें देखें ना कि नहीं सारी चीजें इसमें होती है, चटपटी बातें, मसालेदार बातें जो नफ्स को पसंद होती हैं, ये सारी बातें तो इसी बिना पर इंसान इस तरफ बहुत जल्द रागिब होता है। तो अपने आप को चाहिए कि हम अपने आप को मजबूत बांध कर रखें कुरान और हदीस के साथ, ताकि इन लघवियात से हम दूर रहें। और आप देखिए उसी वक्त हो सकता है जब हमारी पूरी जिंदगी कुरान के इर्द गिर्द घूमती रहे, हम इसी को पढ़ने, पढ़ाने, लिखने, लिखाने, समझने, समझाने में लगे रहें, इसकी तालीम और तरबियत में हम हासिल करने में लगे रहें, इसकी तबलीग में हम लगे रहें। यानी अगर हम जितने कुरान से करीब होंगे उतना ही लघवियात से दूर रहेंगे, स्कैंडल्स से दूर रहेंगे, डिस्कशन से दूर रहेंगे, बेकार के कामों से दूर रहेंगे। और जितना कुरान से हम दूर होंगे उतना ही लघवियात से हम करीब होते चले जाएंगे। और आप बताइए भला कि इन लघवियात से फायदा क्या होता है, इन स्कैंडल्स को डिस्कस करने से या इस तरह की बातें करने से? आप मुझे बताइए क्या कोई फायदा होता है? उल्टा जो नहीं करने वाले होते हैं या जिनका दिल उसकी तरफ मायल नहीं होता, उनका भी रुझान उस तरफ बढ़ता चला जाता है। तो बेहतर यही कि इन सारी चीजों को छोड़ दिया जाए। आप देखें कि इंसान के इस्लाम की खूबी यह है कि वो लघवियात को छोड़ दे, बेकार की बातों को छोड़ दे। जैसे वह हदीस में आते ना, मिन हुस्न इस्लामिन मरउ तरकहु माला, यानी कि इस्लाम में किसी इंसान की खूबी ही यह है कि वो ला यानी बातों को तर्क कर दे, बेकार की बातों को तर्क कर दे, लघवियात को छोड़ दे और कंस्ट्रक्टिव वर्क करे। अगर हम ये लघवियात को डिस्कस करते हैं तो बताइए क्या अजर मिलेगा हमको आखिरत में, ये बातें हमारे काम आएगी? अल्लाह ताला फरमाएगा उस दिन के, अच्छा ठीक है तुमने इतना इतना लोगों को डिस्कस किया था बेचारे कह कह के, तो ठीक है चलो मैं तुम्हें अजर देता हूँ इसका। कहीं पर भी हमें नहीं मिलता है कि ऐसी बातों पर अजर मिलेगा या ऐसी बातों पर दर्जात बुलंद किए जाएंगे, या इवन दुनिया ही में दर्जात बुलंद किए जाएंगे। दुनिया में भी कोई आपको, दुनिया के लोग भी आपको कुछ ओहदा नहीं देंगे। डिस्कस करना तो सब पसंद करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता जाती तौर पर। तो जब किसी मुआशरे में बिगाड़ आ जाता है और जब वहां के मुआशरे के लोग अच्छाइयों को छोड़कर बुराइयों के पीछे पड़ जाते हैं तो सेम वही हाल हमें नजर आ रहे हैं। यानी क्या आज का तरक्की याफ्ता मुआशरा जिसको हम कहते हैं वो उन बुराइयों में मुब्तला होगा? ये जो बेहयाई आज पाई जाती है, हम कहते हैं कि आज की तरक्की याफ्ता दौर में ही ये बेहयाई है, लेकिन ऐसी बेहयाई इतने हजार साल पहले उस वक्त मिस्र के वहां का जो तमद्दन था या मिस्र के जो हालात हमें मिलते हैं, तो इतने हजार साल पहले तक ये बुराई वहां पर हम देखते हैं कि आम थी। जरूरी नहीं कि आज ही बुराइयां हों, ये पहले से होता आ रहा है, हर दौर में होता आया है। जब तक नबियों की तालीम को आम ना किया जाए ये बुराई खत्म नहीं हो सकती। तो वहां के मुआशरे का हमें अंदाजा हो रहा है कि कैसा वो मुआशरा होगा, क्योंकि वहां पर किस तरह से स्कैंडल्स डिस्कस किए जाते थे, किस तरह से दूसरों की बातों को डिस्कस किया जाता था। जो मिस्र की औरतें हैं किस तरह से वो डिस्कस कर रही हैं। अब वो कहने लगी इमरातुल अजीज, फलम्मा समियत बिमकरहिन्न अरसलत इलैहिन्न वअतदत लहुन्न मुत्तकअन وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج إليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم। उसने जो उनकी ये मक्काराना बातें सुनी तो उनको बुलावा भेज दिया और उनके लिए तकियेदार मजलिस आरास्ता की اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھیں، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب یہاں ان عورتوں کا بیان ہم دیکھتے ہیں جو مصر کی عورتیں تھیں، ان کی جو باتیں، ان کی جو ملامت یا تانے اس عورت نے سنے امرأۃ العزیز نے، تو اس نے اس کو مکر سے تعبیر کیا کہ یہ ان کا مکر ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھ دیا کہ مکر یعنی کسی کو نقصان پہنچانا، تو ہو سکتا ہے کہ ان عورتوں نے جو ڈسکس کیا تھا، باتیں ڈسکس کی تھیں، تو اس کو یہ مکر لگ رہا ہو۔ اب اس نے ان کی باتوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے، یعنی آپ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ بے حیائی کس قدر عام تھی، اور اس کا تو پتہ ہمیں پیچھے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو عزیز مصر تھا اس نے اپنی بیوی کو اس وقت کچھ نہیں کہا، اپنی بیوی کو بھی رکھا، اور جبکہ کوئی غیرت مند اگر ہوتا تو اسی وقت چھوڑ دیتا، لیکن اس نے بیوی سے کچھ زیادہ اس وقت بات چیت نہیں کی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بھی تو اس کا ذکر قرآن میں نہیں کیا گیا، اس کو ضروری نہیں سمجھا گیا۔ تو بہرحال اس وقت کا جو ماحول تھا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں کس طرح سے غالب تھیں اور مرد کس طرح سے ان کے انڈر میں تھے۔ اس قدر کھلی بے حیائی پر بھی مرد کا اپنی عورت کو سرزنش نہ کرنا، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ماحول ہوگا اس وقت۔ تو یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس عورت کو پتہ چلا کہ یہ عورتیں اس پر باتیں بنا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہ کیا کیا اس نے، زلیخا نے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک آرام دہ مجلس تیار کی۔ متکئن کا لفظ آتا ہے جسے ہم تکیہ بھی کہتے ہیں نا، ٹیک لگانے والی مجلسیں، جو گو تکیہ آپ نے دیکھے ہوں گے نا جو ہمارے یہاں پر ہوتے ہیں، جو فرشی نشست جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کسی کے لیے تکیہ لگانا یا ٹیک لگا کر بیٹھ جانا۔ تو ایسی فرشی نشست اس نے تیار کی جیسے جو عربوں کے یہاں کا عام رواج ہے، جس کو مجلس کہتے ہیں، وہ لوگ کشنز ہوتے ہیں اور نیچے ہی لگا دیے جاتے ہیں، بلکہ آج کل نئی ہوٹلز میں تو اسی طرح کا انتظام کیا جا رہا ہے، یعنی پرانی ہی طرز پر واپس لایا جا رہا ہے اس کو۔ تو اس نے بھی جو ہے اس طرح کی مجلس کا اہتمام کیا، اور ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کر کیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے خاص طور سے ایسی مجلس آراستہ کی کہ لوگ آرام سے ٹیک لگا کر بیٹھیں، تاکہ یہ جو کاٹنے وغیرہ کا سلسلہ تھا، چھریاں اس نے جو ہر ایک کے ہاتھ میں پکڑائی تھیں اور پھل رکھے تھے کاٹنے کے لیے، تو یہ چیئرس اور ٹیبلز پر تو نہیں ہو سکتا تھا اس طرح سے کرنا، تو اس نے اس لیے فرشی نشست کا اہتمام کیا۔ وہ آتت کل واحدت منہن سکینہ، ہر ایک کے ہاتھ میں چھری رکھ دی۔ وقالت خرج علیہن، اب ایسے ایک منظر سامنے آتا ہے، قرآن اتنی بہترین تصویر کشی کرتا ہے، انہیں قرآن پڑھتے ہوئے ایسے لگتا ہے کہ پورا منظر ہماری نظروں کے سامنے چل رہا ہو، لگتا ہے نہیں لگتا ہے آپ بتائیں؟ سورہ آراف میں بھی ہم نے پڑھا تھا، آپ دیکھیں کہ جب شیطان کا جو مکالمہ ہوا تھا اور اس نے آدم علیہ السلام کو بہکایا تھا، اس وقت گویا ایسے لگتا ہے کہ پورا منظر ہماری نظروں کے سامنے ہے، اور ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ ہم تصور کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں نا، کہ جیسے ہماری نظروں کے سامنے ہو رہا ہو یہ سارا کچھ واقعہ۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک چھری پکڑا دی ہوگی، اور جب وہ لوگ کاٹنے لگی پھل وغیرہ، کوئی ہو سکتا ہے اس نے جان بوجھ کر ایک ہاتھ پھل نہ رکھا ہو، اور اس وقت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ٹھیک ہے یوسف، وہ پھل لے آؤ۔ اور جب یوسف علیہ السلام داخل ہوئے اور وہ جب اپنے پھل کاٹ رہی تھی، تو ان کو دیکھ کر ان کی یہ حالت ہو گئی، فلما رأینہ اکبرنہ، یہ جو اکبرنہ کا مطلب ہے یا اللہ، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہائے، یعنی بالکل آنکھیں دیدے پھٹ جانا، یا بہت حیران ہو جانا، بہت زیادہ تعجب میں چلے جانا، حیرت کا اظہار کرنا۔ تو یہ اکبرنہ ان سب نے دیکھ کر بالکل ایسا کیا کہ یہ کیا، یہ کون ہے، یہ کیسے شخص ہیں۔ وقطعنا ایدیہن، اور کاٹ لیے اپنے ہاتھ، وقلنا، اور کہنے لگیں حاشا للہ، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ لگتا ہے، یعنی انسان نہیں ہو سکتا ان کو دیکھ کر اس نے کہا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو نصف حسن دیا گیا ہے، صحیح مسلم کی کتاب ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعی میں وہ، یعنی یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ جب بھی وہ ایسی کسی چیز کو، یعنی ایسی کسی جو اس کو دنیا میں اس کی مثال نہ ملتی ہے، تو وہ اس کو آخرت میں جو چیزیں بتائی گئی اس سے تشبیہ دے دیتا ہے۔ اب یہاں پر یوسف علیہ السلام، ان کی ظاہری پرسنالٹی بھی ایسی تھی، اور چونکہ ان کا عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر نہ دیکھنا یہ بھی بات ثابت کر رہی تھی کہ یہ کوئی بہت ہی نیک انسان ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یعنی یہ مطلب نہیں کہ فرشتے ہو سکتے ہیں انسان سے زیادہ خوبصورت ہوتے ہوں، کیونکہ جب ان عورتوں نے فرشتہ کہا یوسف علیہ السلام کو، بلکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ ایسی جو دنیا کی عام اس سے ہٹ کر، اصول سے ہٹ کر کوئی اگر وہ چیز پر نظر پڑے تو وہ اس کو غیب سے تعبیر کر دیتا ہے، غیب میں جو چیزیں جس کو نہیں دیکھا انسان نے، جبکہ ہم سب جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو، خود اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، یہ سب سے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ تو ان عورتوں نے بشریت کی نفی محض اس لیے کی کہ انہوں نے حسن و جمال کا ایک ایسا پیکر دیکھا تھا جو انسانی شکل میں کبھی ان کی نظروں سے نہیں گزرا تھا، اور انہوں نے فرشتہ اس لیے کہا یوسف علیہ السلام کو کہ عام انسان یہی سمجھتا ہے کہ فرشتے ذات و صفات کے لحاظ سے ایسی شکل رکھتے ہیں جو انسانی شکل سے بہت زیادہ بالا تر ہو۔ تو یہ انبیاء کی غیر معمولی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنا پر لوگ انہیں انسانیت سے نکال کر نورانی مخلوق قرار دے دیتے ہیں، اور ہر دور میں لوگوں کا ایسا ہی شیوا رہا ہے۔ جو لوگ نبوت کے مقام کو نہیں جانتے، جو نبوت کی حقیقت سے آشنا نہیں ہوتے، وہ اسی طرح سے نبیوں کو پھر بشر سے ہٹا کر کچھ اور قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان عورتوں کا بھی جملہ یہ تھا کہ جب نگاہ پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں، حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں اور بے ساختہ پکار اٹھیں، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ حاشا کا مطلب ہوتا ہے پاکی ہے، تو یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، اب وہ امرات العزیز کیا کہتی ہے، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ ولقد راودتہ عن نفسہ فاستعصم فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرین۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھیں، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت رسوا کیا جائے گا، یا ذلیل و خوار کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت کے جو ہائی کلاس سوسائٹی کی خواتین تھیں، لیڈیز تھیں، ان کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ اور عزیز کی بیوی آپ دیکھیں کہ اس نے خود ان کو بلایا، پھر جو بڑے بڑے عہدیداروں کی گھر کی بیگمات تھیں وہی رہی ہوں گی، ان بڑی بیگمات کے سامنے جب اس نے یوسف علیہ السلام کو پیش کیا اور دکھایا کہ وہ کتنے خوبصورت ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں جھٹائی سے وہ کہنے لگی کہ یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، تم تو ایک نظر دیکھ کر ہی تمہارا یہ حال ہوا ہے، تو تم اندازہ کرو کہ اگر میں گرفتار ہوئی ہوں۔ تو اس پر بھی وہ بتا رہی ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، یعنی وہ اپنے آپ کو حق بجانب ٹھہرا رہی ہے، یعنی اسے کوئی حیا محسوس نہیں ہوئی اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان عورتوں کے سامنے جو اس کی خواہشات نفسانی تھی، سمجھے، حالانکہ دیکھیں کسی کی بیوی ہی تھی نا وہ۔ اسی سے آپ اس وقت کی سوسائٹی کا اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر بے حیائی عام ہوگی، اور وہ واضح طور پہ دھمکی دینے لگی کہ اگر یہ راضی نہ ہوا، یعنی اس نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا، تو یہ پھر اسے جیل بھجوا دے گی۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کے جو آج کے لوگ ہیں وہ بھی کیا اس طرح سے آزاد اور بے باک ہوں گے آج 20ویں صدی میں، بلکہ 21ویں صدی میں، جیسے کہ اس وقت مصر کی تہذیب تھی۔ اب یہاں پر جو بات ہمیں سیکھنی ہے، اب دیکھیں اسلام جو تعلیمات ہمیں دیتا ہے، اسلام ہمیں پہلے سے ہی بتا دیتا ہے کہ کیا آگ ہے اور کیا پانی، کن چیزوں سے آگ مزید لگ سکتی ہے اور کن چیزوں سے بجھ سکتی ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن میں وہ اصول، وہ رہنما اصول بتا دیے کہ مردوں اور عورتوں کی کوئی مخلوط اس طرح کی کوئی میٹنگ ہونی ہی نہیں چاہیے، کوئی ایسی سوسائٹی میں یہ رواج ہی نہ ہو، مرد الگ ہوں گے عورتیں الگ ہوں گی۔ بچے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں اس کے بعد وہ کسی کے سامنے اس طرح سے داخل نہیں ہو سکتے بے دھڑک، یعنی اگر وہ بوائز ہیں تو کسی کے سامنے نہیں جا سکتے۔ اسی طرح لڑکیوں کو بھی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنی بیوٹی کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں جب وہ بالغ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کبھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں ملایا بیعت لیتے وقت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اسلام ایک جو معاشرہ، جو سوسائٹی قائم کرنا چاہتا ہے وہ اسی طرح پاکیزگی پر مبنی معاشرہ چاہتا ہے۔ اور جتنے ہم آج کل کے جو حالات دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں کہ برائی پھیلتی کہاں سے ہے، اسی بنا پر نا کہ ایک وہ فاصلہ نہیں رہا مرد اور عورت میں۔ ہمارا جو آج کا اسکول کا نظام ہے، جو کالج کا سسٹم ہے، یا آفیسز میں جو معاملات ہیں کہ عورتیں مرد سب ایک جگہ مل کر کام کر رہے ہیں، آپ خود جب اس طرح سے ماحول دیتے ہیں یا دنیا نے خود اس طرح سے ماحول بنا دیا ہے یا بنا دیا گیا ہے دنیا میں ماحول کہ عورت اور مرد ایک جگہ جمع ہوں، پھر اوپر سے ایسے ٹی وی ڈرامے، ایسی فلمیں، ایسے پکچرز، پوسٹرز، تو اس سے سب کیا ہوگا؟ یعنی آپ آگ لگانا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس آپ نے پیٹرول بھی ڈال دیا ہے، آپ کے پاس آگ سلگانے کا سارا سامان موجود ہے، تو پھر آپ بتائیں گے، پھر آپ چاہیں کہ آگ نہ لگے تو کیسے اسے پاسیبل ہے؟ بھلا آگ تو لگے گی، اور جب آگ لگتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ سب چیز کو جلا کر راگ کر دیتی ہے، نقصان پہنچاتی ہے۔ تو آج گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ آج کیوں شوہر اور بیوی میں آپس میں بن نہیں رہی ہے؟ کیونکہ ہر ایک کی توجہ دوسروں پر ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو بھی اپنی بیوی کی یا بیوی کو اپنے شوہر کی خوبیاں نظر نہیں آتی، سب کو دوسروں کے بیویاں، دوسروں کے شوہر زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ سب اسی بنا پر ہو رہا ہے۔ اگر ہر کوئی اپنے گھر پر توجہ دے تو اسی سے گھر مضبوط رہ سکتے ہیں اور نکاح ٹوٹنے سے بچ سکتے ہیں۔ ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ آج خود مسلمانوں کے اندر جو ریشو چل رہا ہے طلاق کا، کسی زمانے میں یہ نان مسلمس میں بھی نہیں تھا، اور آج خود مسلمان اسی کا شکار ہو گئے ہیں۔ تو ایسی سوسائٹی سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اور سوسائٹی کو ہمیں حیا کی طرف لے جانا ہے، ایسا معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے جہاں پر حیا کا رواج عام ہو، حیا کو پریفر کیا جائے، بے حیائی کو بے حیائی ہی سمجھا جائے۔ تو اس نے کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی، اور یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے کہ اس نے واضح دھمکی دی تھی یوسف علیہ السلام کو۔ اب یوسف علیہ السلام یہ ساری دھمکی سن کر کے، ابھی تو ایک عورت کا معاملہ تھا اور اب تو بہت ساری عورتیں شامل ہو گئی ہیں اس میں، کیونکہ بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا تھا، لیکن یہ بات واللہ علم، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے جان بوجھ کر ہاتھ کاٹا تاکہ یا تو وہ یوسف علیہ السلام کی توجہ حاصل کر سکے، یا وہ ان کی مرہم پٹی کر دیں، یا بہرحال جو بھی معاملہ رہا ہو۔ لیکن آگے کی دونوں آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دوسری عورتیں تھیں وہ بھی یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑ گئی تھیں، کیونکہ انہوں نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان عورتوں کے مکر قید سے بچا لے، اور اس کی بجائے مجھے جیل زیادہ پسند ہے۔ تو ایک عورت تو تھی ہی، اب اور بہت ساری عورتیں پیچھے پڑ گئیں۔ اب کیوں محسن کہا گیا یوسف علیہ السلام کو، اور کیوں ان کی تعریف کی گئی، اور کیوں یہ صورت نوجوان نسل کو پڑھائی جانی چاہیے کہ اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو سورۃ یوسف کا ان سے مطالعہ کروایا جائے، اس کو سمجھایا جائے کہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پر اتنی زیادہ بے حیائی عام ہے، ہر طرف نظارہ ایسا ہے جو دعوت گناہ دے رہا ہے، انسان کے پھسلنے کے، بہکنے کے اتنے سارے چانسز ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی آپ دیکھیں پاکی ہے، جو انہوں نے کہا تھا نا حاشا للہ، یعنی ان کو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر ان عورتوں کو ایسا لگا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کوئی ایک الگ ہی انسان لگتا ہے، یعنی پاکی تو اللہ کے لیے ہے لیکن یہ کوئی انسان ہمیں نہیں لگتا، یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ ہی لگتا ہے، کوئی بشر نہیں لگتا ہم کو۔ تو ایسے ماحول میں اپنے آپ کو بچائے رکھنا جہاں پر جگہ جگہ انسان کے قدم بہکنے کے چانسز ہوں، وہاں پر انہوں نے اپنے کردار کو کتنا مضبوط رکھا، اور آگے چل کے ان کو اس ملک کا پورا انتظام سنبھالنا تھا، تو اللہ تعالیٰ دراصل ان کو تیار بھی کر رہا تھا، مضبوطی عطا کر رہا تھا ان کے کردار میں مزید، تاکہ وہ سارا انتظام صحیح طریقے سے سنبھال سکیں۔ تو انہوں نے دعا کی یہاں پر یوسف علیہ السلام نے، قال ربی السجن احب الی مما یدعوننی الیہ وإلا تصرف أني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ احب الی مما یدعوننی الی، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے، زیادہ پسند ہے الیہ، میرے نزدیک، مما، اس سے جو یدعوننی، جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں، اور اگر تو نے مجھ سے نہ پھیرا ان کا یہ مکر، ان کا یہ قید، تو یہاں ہننا کا لفظ آیا ہے، تو اب یعنی وہ ایک عورت نہیں رہی تھی بلکہ بہت ساری عورتیں ہو گئی تھیں، اسبو، یہ سبھی سے نکلا ہے اصل میں، اس کے معنی ہوتے ہیں سبھی، ویسے عربی زبان میں بچے کو کہتے ہیں، سواد با واو اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اسب، ازراہ بچپن، کسی ناشائستہ حرکت کی طرف مائل ہو جانا، یعنی ایسے کام کرنا جو بچپنے والے کام ہوتے ہیں، جیسے کوئی بڑا شخص اور اگر کوئی ایسے کام کرا، ہم کہتے ہیں یہ کیا بچوں جیسی حرکتیں ہیں۔ تو اگر یہ ان کا قید مجھ سے دور نہ کیا یا مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی طرف پھر ہو سکتا ہے کہ مائل ہو جائے، یعنی ایسی کوئی حرکت کروں جو جس کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا بچوں جیسی حرکت ہے، یعنی نہیں کرنا چاہیے تھا، یعنی بڑوں کو جو زیب نہ دیتی ہوں، جو بزرگوں کو زیب نہ دیتی ہوں اور وہ حرکت کرنا۔ وہ اکو من الجاہلین، اور یہاں پر جاہلین سے مراد دراصل یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہو جائیں گے نعوذ باللہ، بلکہ جاہل سے مراد ایسا شخص جو اپنے جذبات پر کنٹرول نہ کر سکتا ہو، وہ جاہل ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ان کے سارے قید و فریب سے، ان کے مکر سے، ان کی چالوں سے، ایسا نہ ہو کہ میں اپنے جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکوں، کیونکہ ایک نہیں اب کئی عورتیں ہو گئی تھیں رجھانے کے لیے، بہلانے کے لیے، پھسلانے کے لیے۔ تو اے اللہ تعالیٰ، اگر مجھے آپ نے نہ پھیرا ان کے چالوں سے، یا مجھے یہاں سے نہ ہٹایا، اس جگہ سے مجھے نہ ہٹایا، تو میں ان کے مکر و فریب میں آ جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں ان کے جو جس طرح سے وہ قید کر رہی ہیں، مکر کر رہی ہیں، تو میں ان کے جال میں نہ پھنس جاؤں، اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکوں، لہٰذا اے اللہ تعالیٰ، مجھے جیل جانا زیادہ پسندیدہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک شخص اپنی پاکیزگی کے لیے یا اپنی، اس کو کتنی زیادہ عزت یوسف علیہ السلام کو اپنی پیاری ہوگی، اپنے کرداروں کا کتنا ان کو خیال ہوگا کہ اپنی ان تمام، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس وقت کی ان عورتوں کی چالوں سے انہوں نے جیل جانا پسند کیا، ان کو جیل جانا زیادہ مناسب لگا بنسبت اس کے کہ ان عورتوں کی چالوں میں یا ان کے دام میں وہ گرفتار ہوں۔ ہے آج کوئی نوجوان ہمارے یہاں ایسا؟ اللہ کرے کہ ایسا ہو، ہماری نوجوان نسل اس قدر ان کے اندر اتنا اعلیٰ ظرف ہو، یا ایسا ان کے اندر اپنے کردار کی مضبوطی ہو، استقامت ہو، کہ کسی کے بہلانے اور پھسلانے سے وہ نہ پھسلیں۔ جیسے صحیح حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ یہ سارے لوگ جو ان کے لیے کر رہے تھے تدبیریں، یہ ساری عورتیں، تو وہی بات جو ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی صاحب نسب عورت نے، یعنی جو اعلی نسب کی ہو، خاندان والی ہو، خوبصورت ہو، تو اگر وہ دعوت گناہ دے، یعنی جن اللہ تعالیٰ جن سات آدمیوں کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جسے ایک ایسی عورت دعوت گناہ دے جو حسن و جمال سے بھی آراستہ ہو اور جاہ و منصب کی بھی حامل ہو، لیکن وہ اس کے جواب میں یہ کہہ دے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، تو ایسے پھر ایسے ہی لوگ ہوں گے جن کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی پاک دامنی کی بنا پر جیل جانا گوارا کیا, لیکن ان لوگوں کی بات کو ماننا گوارا نہ کیا. ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, یعنی جب وہ اس طرح سے بے یار و مددگار اپنے آپ کو محسوس کرے, کوئی اس کا سپورٹ کرنے والا بظاہر نظر نہ آتا ہو, اگر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس کے لیے پھر کوئی مشکل نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ضرور اپنے بندوں کو ایسے مشکل وقت میں ان کی مدد فرماتا ہے, اس تکلیف سے نکالتا ہے. آپ یعنی دل سے آپ دعا تو کریں, دل سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع تو کریں, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو کوئی نہ کوئی آپ کے لیے کوئی ایسی صورت پیدا کر دے گا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ شہید شاہدن, ایک گواہی دینے والے نے گواہی دی, اور کون تھا وہ؟ یوسف علیہ السلام کا رشتہ دار نہیں تھا, نہ کوئی یوسف علیہ السلام کا دوست تھا, بلکہ اس عورت ہی کا رشتہ دار تھا. اس طرح سے جب سارے بھائیوں نے مل کر فیصلہ کر دیا کہ ان کو ہم جان سے مار دیتے ہیں, قتل کر دیتے ہیں, تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کو اٹھا دیا, بڑے بھائی کو, کہ نہیں قتل نہ کرو, کسی اندھے کنویں میں پھینک دو, کوئی آتا جاتا قافلہ نکال لے جائے گا. یعنی سپورٹر ایک اللہ تعالیٰ نے کھڑا کیا, نہیں کھڑا کیا. تو یہ تین مواقع تو ہم کو صاف واضح نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے. جب آپ اللہ کے لیے کسی کام میں آگے بڑھتے ہیں تو بظاہر ہو سکتا ہے لگتا ہے کہ حالات ایسے ہو رہے ہوں کہ لوگ دشمنی پر اتر آئے ہوں, لوگ بات نہ مان رہے ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ ہے. تو جو آتا ہے نا کہ کیا غم ہے گر جو ساری خدائی ہو مخالف, کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے. پوری دنیا بھی اگر مخالفت پر اتر آتی ہے تو کوئی غم نہیں, کوئی پریشانی کی بات نہیں, اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پوری دنیا بھی کچھ بگاڑ نہیں سکتی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو امراۃ العزیز نے جو گاؤں تکیے کی محفل آراستہ کی تھی, اس کی وہ چال یا جو اس کی مجلس یعنی وہ بلانا کامیاب رہا, اور عورتیں یوسف علیہ السلام کے جلوے حسن آرا سے مبہوت اور مدہوش ہو گئیں. تو کہنے لگی کہ اس کی ایک جھلک سے تمہارا یہ حال ہو گیا ہے, تو کیا تم اب بھی مجھے اس کی محبت میں گرفتار ہونے پر تانا زنی کرو گی؟ یہی وہ غلام ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی ہو. عورتوں کی مدہوشی دیکھ کر اس کو مزید حوصلہ ہو گیا, اور شرم ہویا کہ سارے حجاب دور کر کے اس نے اپنے برے ارادے کا ایک مرتبہ پھر اظہار کیا. اس وقت پھر یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ, مجھے جیل جانا پسندیدہ ہے بنسبت اس کے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلاتی ہیں, اور ان کا یہ مکر یا ان کا یہ قید مجھ سے دور کر دے یا پھیر دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ أَنِّي, صرفہ کے معنی پھیرنے کے ہوتے ہیں. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دیں, بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے. اب یہاں پر فاستجابہ کا لفظ آیا ہے, اور جو لوگ صرف اور نحو میں مہارت رکھتے ہیں وہ لوگ بتاتے ہیں اس کے بارے میں مفسرین کہ اگر اجابہ ہوتا تو مطلب فوراً دعا قبول کر لی گئی ہوتی. فاستجابہ کا مطلب ہے کہ کچھ تھوڑا سا اس میں ٹائم لگا, یعنی ایسا نہیں ہو کہ انہوں نے ابھی یہ کہا ان عورتوں کے سامنے اور اسی وقت ان کو جیل ڈال دیا گیا, نہیں, بلکہ ڈسکشن ہوا, آپس میں بات چیت کی گئی, کیونکہ اب یہ صرف ایک عزیز مصر کا معاملہ نہیں تھا. اب اس وقت کے جتنے جو بڑے بڑے لوگ تھے, جو رؤسا تھے, اور ظاہر سی بات ہے کہ سارے بڑے بڑے عہدیدار ہوں گے, پولیٹیشینس ہوں گے, اب ان کو سب کو اپنی عزت بچانی تھی, اور وہ اپنی عورتوں کا حال دیکھ رہے تھے کہ عورتیں کس طرح سے ڈومینیٹ کر رہی ہیں ان کو, یا عورتیں کس طرح سے حاوی ہیں ان پر, اور مردوں کا حال کیا تھا کہ وہ کس طرح سے دبے ہوئے ہیں عورتوں سے. اور حدیث میں ایسے ہی لوگوں کے لیے آتے ہیں نا, یعنی مردوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں کھلم کھلا اس طرح سے بیویاں برائی کر رہی ہوں اور وہ پھر اور مزید آزادی دے دیں ان کو. تو بہرحال جب مصر کے لوگوں نے دیکھا یا ان رؤسا نے دیکھا, اور وہ لوگ سب واقف ہو چکے تھے یوسف علیہ السلام کی اس طرح سے شخصیت سے, اور یوسف علیہ السلام کوئی گمنام نہیں رہے تھے اب, یعنی اب ان کا چرچا ہر طرف ہو چکا تھا. تو جب وہاں کے حکام نے دیکھا کہ ان کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو انہوں نے اپنی اخلاقی شکست کا اعلان کر دیا کہ اب یوسف علیہ السلام کو جیل ہی ڈالنا چاہیے. انہوں نے آپس میں مشورے کیے ہوں گے, اور انہوں نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی اس طرح سے جو دل فریب شخصیت ہے اس کا جادو سب پر چل گیا ہے، اور اب اپنے گھر کی خواتین کو بچانے کے لیے جو ان پر فریفتہ ہو گئی ہیں، تو اپنے گھر کے بگڑتے ماحول کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا کہ خیریت اسی میں ہے کہ ان کو قید کر دیا جائے، کیونکہ ایسے شخص کو اب کہیں کسی کے گھر نہیں رکھا جا سکتا، کیونکہ ان کا چرچا ہر گھر میں پھیل گیا ہے۔ اور یہ بات بھی سب کو معلوم ہو گئی تھی کہ یہ شخص کتنے بلند کردار اور اخلاق کے مالک ہیں، کتنا مضبوط ان کا کردار ہے۔ اور یہ بات بھی وہ لوگ جانتے تھے کہ ان کو انہیں اگر جیل میں بھیج رہے ہیں تو ان سے کوئی جرم سرزد نہیں ہوا، بلکہ الٹا ان کو بچانے کے لیے یا اپنی گھر کی خواتین کو دور رکھنے کے لیے ان کو جیل میں بھیجا جا رہا ہے۔ یعنی ان لوگوں نے، ان حکام نے اپنی عورتوں کو قابو میں رکھنے کی بجائے یوسف علیہ السلام کو، جو کہ بے گناہ تھے، جیل بھیج دیا۔ یعنی وہ یہ کام آسان سمجھتے تھے۔ تو جو جیل جانے کی سنت ہے وہ یوسف علیہ السلام سے دیکھا جائے تو نیک لوگوں کی جو بتائی جاتی ہے کہ حق کی راہ میں جیل بھی جانا پڑتا ہے۔ کسی نے ایک بہت چھوٹی سی کہانی لکھ کر اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا تھا، میں چاہتی ہوں کہ میں آپ سے وہ شیئر کروں۔ ضرور ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک نظر۔ میں لذتوں کو فنا کر دینے والا مقام ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میں کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوں، میرے دن راتوں سے زیادہ وحشتناک ہیں، میری وسعت قبر سے کچھ زیادہ اور میری ویرانی اور تنہائی گورستان سے کسی صورت کم نہیں ہے۔ میرے ان تاریک دنوں اور تاریک تر راتوں کے رفیق انسانی معاشرے کے وہ راندے ہوئے افراد ہوتے ہیں جن کی موجودگی خود اپنے وجود سے شرم دلاتی ہے۔ میں اندر ہی اندر گھٹن محسوس کیا کرتی ہوں، ان کی بے صبری کی وحشیانہ حرکات کا مجھے ہزاروں برس سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کوئی کسی کا خون بہا کر، خونی ماضی لے کر اپنے تاریک حال کے ساتھ میری تنگی کو تنگ تر کرنے کے لیے آ جاتا ہے، اور کوئی کسی ایسے گھناؤنے جرم کا مرتکب ہوتا ہے کہ اس کی رفاقت سے میرے در و دیوار کو بارہا گھن محسوس ہوتی ہے، اور میرے فرش نے اپنی اس توہین پر بارہا خاموش فریاد کی ہے۔ دنیا بھر کے مجرم، خونی، زانی، ڈاکو، لٹیرے، گرہ کٹ، ظالم، حق فروش اور چور ہزاروں برس سے میرے سینے پر آ آ کر مونگ دلتے ہیں، اور میری تاریک راتوں کو تاریک تر اور میرے دنوں کو سوگوار تر بناتے رہے ہیں۔ میں نے بار بار اپنے رب سے اپنی تذلیل مسلسل کی فریاد کی، بارہا میرے سینے کی آہوں نے میرے قلب اور روح کو جھلس دیا، اور میں اندر ہی اندر کڑھتی رہی۔ میری ازلی اور ابدی تذلیل میری روح کا ناسور بنی رہی، اور میں ہزاروں برس سے اپنی پیدائش کے پہلے ہی روز سے ان ناپاک روحوں کی رفاقت میں اپنا سہاگ لٹاتی رہی۔ یہی وجہ ہے کہ میں تنہائی کا گھر ہوں، میں غربت کا گھر ہوں، میرے دن میری راتوں سے زیادہ تاریک اور میری راتیں مجرم کے ضمیر سے زیادہ وحشتناک ہوتی ہیں۔ میں جیل کی ایک کال کوٹری ہوں، لیکن میرے ان تاریک اور سوگوار، مکروہ اور گھناؤنے، وحشتناک اور اذیت کوش شب و روز میں کچھ دن ایسے بھی ہیں جو میری تاریک زندگی میں ہیرے کی کنی کی طرح چمکتے ہیں۔ کچھ ایسی راتیں بھی ہیں جن کی ضیا باری پر سورج نے اکثر حجاب سے اپنے چہرے کو ڈھانپ ڈھانپ لیا ہے۔ کچھ ایسے بھی دن ہیں جن پر مجھے اکثر مطلع صبح نشور کا دھوکا ہوا ہے۔ وہ شب و روز میری زندگی کا حاصل، میری روح کا سرمایہ اور میرے ہزاروں برس کے گھناؤنے ماحول کا بدل ہیں۔ ان دنوں کے بدلے اگر مجھے کوئی سورج کی تمام شعائیں بھی دے تو نہ لوں، اور ان راتوں کے عوض میں مجھے چودھویں کے چاند کی ضیا باری بھی مطلوب نہیں ہے۔ میری سیاہ کار زندگی کا یہی ایک اثاثہ ہے، اور یہ میں نے اپنی روح کی گہرائیوں میں محفوظ کر رکھا ہے، جو میں اپنے رب کے حضور میں بخشش کے لیے پیش کروں گی۔ اور مجھے اپنے پیدا کرنے والے اس کائنات کے مالک کی قسم ہے کہ میرا قلب مطمئن ہے کہ وہ ان شب و روز کے بدلے میرے ہزاروں برس کے تاریک نامے اعمال پر اپنی رحمت کا سایہ ڈالے گا، اور میرے شب و روز کو کہکہوں سے معمور اور جنت کی شادابی سے نوازے گا۔ ان دنوں میں مجھے وہ دن اچھی طرح یاد ہے جب 21-22 برس کا ایک نوجوان کئی برس کے لیے میرے در و دیوار میں اس لیے محبوس کیا گیا تھا کہ باہر کا ماحول اس کی فطرت کی پاکیزگی، اس کی عصمت نگاہ اور اس کی عفت اور کردار کا متحمل نہ ہو سکا تھا۔ اس وقت میرا سینہ ہی اس کا امانت دار تھا۔ مصر کے رؤوسہ کی بیگمات نے اپنے اخلاق و کردار کا سارا سرمایہ اس نوجوان کے قدموں میں لا ڈالا تھا، اور وہ اسے ٹھکرا کر طہارت فکر اور ضبط نفس کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے میرے حوالے کر دیا گیا تھا۔ میں نے اس کے شب و روز کو برسوں تک دیکھا۔ میری زمین ان دنوں آسمان کا ہم پلہ تھی۔ یہ غالباً پہلا موقع تھا، یعنی میری راتیں روشن اور دن روشن تر تھے، اور میں نے اللہ واحد کا نام سنا جب اس نے اپنے دو غلام قیدی ساتھیوں سے کہا، اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے۔ ان دنوں میں نے اللہ رب العالمین کی خاص رحمتوں کو اپنے در و دیوار پر سایہ فگن دیکھا، اور میں نے محسوس کیا کہ اللہ کی اس سرزمین پر انسان کے نام سے جو ایک مخلوق ہے، اس میں فرشتوں سے بھی اونچی پرواز رکھنے والے افراد موجود ہیں۔ وہ دن بھی میں کبھی نہیں بھولوں گی جب قافلہ انسانیت کے امام نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رفیق چند دن کا بھوکا پیاسا میری گود میں ڈالا گیا تھا۔ وہ نبی عربی جو ان دنوں انسانی قافلے کو جاہلیت سے اسلام کی طرف اور وحشت سے تہذیب و تمدن کی طرف اور شرک اور بت پرستی سے اللہ کی طرف لانے کے لیے جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے تھے، آپ نے اپنے اس رفیق کو تبلیغ دین کے لیے روانہ کیا تھا، اور کفار نے دغا بازی سے گرفتار کر کے قید کر دیا۔ اس کے شب و روز کو بھی میں نے غور سے دیکھا۔ کفر کے اس ماحول میں اس کی زبان اللہ کی حمد سے تر تھی، اس کا دل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے معمور تھا۔ اس کی ہمت کو میں نے ہمالیہ سے بلند پایا جب اس سے کہا گیا، اگر تم اسلام کو چھوڑ دو تو تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ اس نے پھانسی کے کھمبے کے عین نیچے کھڑے ہو کر کہا، جب اسلام نہ رہا تو میں جان کو رکھ کر کیا کروں گا۔ اور وہ دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی مرضی کے مطابق نیزوں سے چھیدا ہوا سولی پر لٹک گیا۔ اس کی غیرت نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ نماز کو طول دے، مبادہ اسے موت کا ڈر سمجھا جائے۔ آہ، ان مقدس قدموں میں زنجیروں کی جھنکار اب تک میرے در و دیوار میں گونجتی ہے، اور وہ دن بجلی کا کوندہ بن کر میرے سیاہ خانے پر چمک جاتے ہیں۔ ان زنجیروں کا نغمہ بھی میرے لیے روح افزا ہے اور میرا سرمایہ افتخار۔ جب ایک مرد حق پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں زنجیریں پہنے مجھے داغ مفارق دے مکے سے مدینہ روانہ ہوا تھا، گویا ایک بچھڑا ہوا پنچھی ہے جو اپنے جھنڈ سے ملنے کے لیے بیتاب تھا۔ وہ زنجیریں جھنجھناتا اور بیڑیاں گھسیٹتا عین اس وقت اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا تھا جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ تکمیل پا رہا تھا۔ کفر کے سفیر نے بگڑ کر کہا، معاہدے کی روح سے اسے ہمارے حوالے کیا جائے۔ معاہدہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، لیکن خلق عظیم نے حکم دیا کہ اسے قریش کے حوالے کر دیا جائے۔ یوں ایک مظلوم اپنے ساتھیوں کے سامنے تقریم عہد کے عوض مشکے باندھے زنجیریں پہنے کشاں کشاں میری طرف لوٹایا گیا۔ وہ دن میری زندگی کا سرمایہ ہے جب وہ کفر کے گڑھے میں قید و بند کے دن گزارتے ہوئے اللہ کی عظمت و جلال بیان کیا کرتا تھا، اور میرے در و دیوار کا ذرہ ذرہ ہماتن گوش ہو کر سنتا تھا۔ اس طرح ایک سال کے اندر اندر اس نے قریش میں سے 300 سعید روحوں کو نبی عربی کے پیغام کا ہم نوا بنا لیا تھا۔ سبحان اللہ، میری زندگی کے وہ دن بھی میری تاریخ قسمت کے آسمان پر چمکتے ہوئے تاروں کی مانند ہیں جب ایک مرد حق ابن حبیرہ اور ابو جعفر کے ظلم کا مقابلہ کرتا ہوا میری سونی زندگی کو تقدس سے معمور کرنے کے لیے ایک مہمان عزیز بن کر آیا تھا، اور اس طرح آیا کہ پھر زندگی کی آخری سانس تک مجھ سے کبھی جدا نہ ہوا۔ وہ سیدھا میرے ہاں سے اپنے پروردگار کے حضور میں پہنچ گیا۔ اس نے ابن حبیرہ اور ابو جعفر کا اعلی کار بننے سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے حق پوشی کا مسلک اختیار کرنے والے علماء کے عظیم ہجوم میں سے نکل کر اپنے آپ کو حق پناہی کے منصب جلیل پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس نے مصلحت کوشی اور مداہنت کو دھتکار کر اپنے ہاں سے نکال دیا تھا۔ اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے حق فروشی سے انکار کیا تھا، اس نے قرآن کی آیت کا کاروبار کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے اللہ سے ڈر کر انسانوں کے ڈر سے اپنے دل کو خالی کر لیا تھا۔ اور میری آنکھوں دیکھا ظلم مجھے یاد ہے جب میں اللہ کے ہاں ابن حبیرہ اور ابو جعفر کے خلاف گواہی دینے کے لیے حضور حق میں کھڑی ہوں گی تو میں صاف صاف شہادت دوں گی کہ اسے کوڑوں سے پیٹا گیا، اس کا جسم برہنہ کر کے تازیانوں کی مسلسل مار ماری گئی، اس کی پیٹھ زخموں سے خون چکا تھی اور خون بہہ کر ایڑیوں تک پہنچ گیا تھا، اسے اذیتیں دی گئیں اور ظالموں نے اس پر زندگی تنگ کر دی، لیکن وہ مرد حق جانتا تھا کہ زندگی کی اصل کشادگی رب العالمین کی مرضی میں ہے، اس لیے اس نے تمام جباروں کی مرضی کو ٹھکرا کر اپنے رب کی مرضی اختیار کر لی۔ وہ میری بدنصیب آنکھوں کے سامنے جبرن فرش پر پٹھا گیا اور اس کے منہ میں زہر کا پیالہ انڈیل دیا گیا۔ آج تک میرے در و دیوار اس نظارے کو اپنے چشم عبرت میں چھپائے ہوئے ہیں، اور میرا فرش اس کے خون کے قطروں کو آبدار موتیوں کی طرح محفوظ رکھے ہوئے ہے۔ بار بار فرشتوں کے ایک ہجوم نے حضور کے حق میں پیش کرنے کے لیے مجھ سے ان خون کے قطروں کو طلب کیا ہے، لیکن میں نے اس متاع بے بہا کو اپنی آخرت کا سرمایہ بنا کر محفوظ کر رکھا ہے۔ میرے پاس وہ شخص بھی لایا گیا جو امام دار الحجرت کہلاتا تھا، جس کے علم و عظمت کا سکہ پورے عالم اسلام میں رواں تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس اس حال میں دیکھا کہ اس کی مشکیں کسی ہوئی تھیں اور اس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں، وہ بھی جرم حق گوئی کی پاداش بھگتنے کے لیے محبوس کیا گیا تھا، اس کی مشکیں اس زور سے کسی گئیں کہ ہاتھ بازو سے اکھڑ گئے تھے، اور 70 کوڑوں کی ضربیں اس کے جسم پر میرے سامنے ایک ایک کر کے پڑی۔ اسی حال میں وہ فریضہ شہادت ادا کرنے کے لیے اسی اونٹ پر کھڑا ہو گیا جس پر تذلیل و تشہیر کے لیے اسے سوار کرایا گیا تھا۔ اس نے پکار پکار کر کہا، جو مجھے جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو وہ جان لے کہ میں مالک انس کا بیٹا ہوں، اور اس مسئلے کا اعلان کرتا ہوں جس کے اعلان سے مجھے جبرن روکا جا رہا ہے کہ جبری طلاق کوئی چیز نہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس عظیمت کے آگے شاہوں کی کلغیاں جھک گئی تھیں۔ اس کی رفاقت میں گزرے ہوئے وہ دن میری گناہگار زندگی کا حاصل ہیں، انہیں دنوں کی یاد میرے مستقبل کے لیے روشنی کا مینار ہے۔ وہ صبر استقلال کا شہنشاہ، وہ تحمل و بردباری کا ہمالہ، وہ غربت و حق گوئی کا مجسم ظہور، وہ جس کی حق گوئی کے سامنے مامون، معتصم اور واسق جیسے جابروں کے ظلم و تشدد کا زہرہ آب آب ہوتا تھا، وہ 20 سال تک میرا شریک شب و روز رہا۔ وہ دن میری زندگی کا سہاگ تھے اور میری ویران آبادی کی رونق پربہار تھے۔ میں نے اس عز و شرف کی معراج کو ایک زمانے تک اپنے سینے میں امانت کا آبدار موتی بنا کر رکھا ہے۔ میں نے اس معتصم کی بیچارگی اور درماندگی کو اس کے سامنے دست بستہ دیکھا ہے، جس کی ہیبت و رعب سے قیصر روم لرزا اور ترسا رہا کرتا تھا کہ وہ بڑی منت اور خوشامد سے اس شخص سے مخاطب تھا جسے جلادوں کا ایک تازہ دم دستہ گھیرے ہوئے تھا۔ واللہ میں تم پر اس سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہوں جس قدر اپنے بیٹے کے لیے مشفق ہوں۔ اگر تم خلق قرآن کا اقرار کر لو تو قسم خدا کی ابھی اپنے ہاتھوں تمہاری بیڑیاں کھول دوں۔ لیکن یہ شفقت پیکر حق پر بے اثر تھی۔ وہاں صرف ایک جواب تھا، اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اس کے رسول کا کوئی قول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ 4 بوجھل بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈالی گئیں۔ اس بوجھ سے وہ ہل نہ سکتا، اٹھتا تھا اور گر پڑتا تھا۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جبکہ دھوپ کھال کو جھلستی تھی، اسے میرے صحن میں جلتی دھوپ میں بٹھایا گیا، اور صرف بٹھایا ہی نہیں گیا بلکہ لگاتار کوڑے مارے گئے۔ ہر جلاد 2 ضربیں لگا کر ہٹ جاتا تھا اور اس کی جگہ تازہ دم جلاد آتا تھا، اور وہ جوان مرد حق کی پشت پناہی کے لیے پہاڑ کی طرح قائم تھا۔ وہ روزہ رکھے ہوئے تھا اور پیٹھ کوڑوں کے زخموں سے خون چکا تھی۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہی جھکا سکتا ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اسے کوئی نہ جھکا سکا۔ جو صرف اللہ کے سامنے جھکا ہوا تھا، اس کی پیشانی ہر جبار کے جبر سے بلند و بالا تھی۔ میں اگرچہ تنہائی کا گھر ہوں اور غربت کا گھر ہوں، لیکن میں نے ایسے ایسے شہنشاہوں کو بھی اپنی آغوش میں جگہ دی ہے، اور انسانیت کی ایسی ایسی عظیم امانتوں کو بھی اپنے دامن میں رکھا ہے۔ میں انہی دنوں کی یاد سے اپنے سیاہ خانے کو روشن رکھتی ہوں، پھر وہ حسین و جمیل صورت میری آنکھوں سے محو نہیں ہوتی جس نے ساری عمر میری آغوش میں گزار دی، جو چہار دیواری میں محبوس سہ کر بھی بدعت اور شرک کا دشمن رہا اور اس کا قلا کما کرتا رہا، جس کی ہیبت سے اس کے دشمن اس وقت بھی کانپتے تھے جبکہ وہ قید و بند کی سختیاں سہ رہا تھا۔ میں گواہ ہوں کہ اس نے میری موجودگی میں میری ہی چھت کے نیچے بیٹھ کر وہ کتابیں ترتیب دیں جنہوں نے اسلام کا چہرہ ہر گرد و غبار سے نکھار کر پیش کر دیا۔ اس کی عظیمت کو نہ مخالفوں کی الغار روک سکی اور نہ جابروں کی قید و بند۔ جب ظالموں نے قید میں اس سے قلم اور دوات بھی چھین لی تو اس نے کتاب سازی چھوڑ کر کردار سازی شروع کر دی، اور وہ لوگ جو قاتل، رہزن اور ڈاکو تھے، وہ لوگ جو زمائے میں اخلاق سے چور چور تھے، ان کو چند ہی دنوں میں فرشتہ خصلت بنا دیا۔ میں نے یہ انقلاب بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جن لوگوں کو حکومت کی تعزیریں سدھار نہ سکیں، ان کی زندگیوں میں اس مرد حق کی ایک نظر نے انقلاب برپا کر دیا، اور آخر کار اس نے میری ہی گود میں جان دی۔ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے اس کی آخری رفاقت کا بھی حق ادا کیا، جس نے اس قدسی نفس کو دیکھا کہ وہ اپنے پروردگار کے حضور جانے کے لیے کتنا صاف اور پاکیزہ ضمیر رکھتا تھا۔ اس کی یاد بھی میرے سینے کا پیش بہا خزانہ ہے، اور اس کی معیت میں گزرے ہوئے شب و روز بھی میرے لیے بخشش کا سرمایہ ہیں، جسے میں نے زمانے کی دست برد سے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ غربت اور تنہائی کا گھر سرمایہ حیات سے بالکل تہی دامن ہے۔ میرے پاس اس مرد حق کی یاد کا خزانہ بھی ہے جس نے جہانگیر کے جبروت اور بدعت نوازی کو چیلنج کیا تھا، جس کے بارے میں خواجہ باقی اللہ نے کہا، میں چراغ نہیں ہوں، چکماک ہوں، آگ نکال دوں گا، چراغ تو شیخ احمد سرہندی ہے جس نے دین الہی کے فسق و فجور اور الحاد و زندقہ کے خلاف علم اٹھایا تھا۔ جب بڑے بڑے تاج العارفین نے اکبر کو خلیفۃ اللہ اور انسان کامل قرار دے رہے تھے، وہ شہادت حق کے جرم کا کھلم کھلا مرتکب ہوا۔ اس جرم کی پاداش میں اسے میرے حوالے کر دیا گیا، جہاں وہ چند برس رہا، لیکن مجبور و محبوس شب و روز میں بھی وہ اپنے مورچے کا بہترین سالار تھا۔ اس نے بالآخر جہانگیر کو جھکا دیا اور اس طرح ثابت کر دیا کہ حق جہاں کشائی کی سب سے بڑی قوت ہے، اس کا مقابلہ جبر و تشدد سے کرنا مغل اعظم کے بس میں بھی نہیں ہے۔ میں ان ایام کو یاد کرتی ہوں جب وہ میری چھت کے نیچے بیٹھ کر دعوت و تبلیغ کے خطوط لکھا کرتا تھا، جن کے ذریعے اس نے بے شمار کفر زدہ اور جاہلیت گزیدہ دلوں کو حق کے لیے پھر مسخر کر دیا تھا۔ وہ میری زندگی کے بڑے روشن اور پر نور دن تھے۔ وہ عاشقان حق جن کی سید اسماعیل شہید اور سید احمد شہید نے جتھا بندی کی تھی، ان میں سے بہت سے صالحین کو مجھے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ وہ انہی میں سے ایک تھا جو گرفتار ہو کر آیا تھا اور جسے زیور حق بیڑی، ہتھکڑی، توک اور زنجیر سے پوری طرح آراستہ کیا گیا تھا۔ اس کی شبیں زندہ دار تھیں اور اس کے دن تسبیح و تحلیل کے دن تھے۔ وہ اپنے مقصد کا اتنا سچا عشق رکھتا تھا کہ راہ حق میں موت عین اس کے لیے حیات تھی، اور وہ بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح موت کا استقبال ایک دل نواز دلہن سے زیادہ ذوق و شوق سے کرتا تھا۔ جب اسے ناکردہ گناہوں کا اقبال کرنے کے لیے مجبور کیا گیا تو شدت ظلم تشدد سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ ظالم اسے زندہ نہ چھوڑیں گے، چنانچہ اس کے چند روزے جو باقی تھے ان کی قضا رکھنی شروع کر دی۔ وہ دن بڑا ہی رنج و الم کا دن تھا جب وہ روزے سے تھا، اور اسے صبح 8 بجے سے رات کے 8 بجے تک مسلسل پیٹا گیا، لیکن اس کے لبوں سے یہی دعا جاری تھی، اے رب، یہی وقت امتحان کا ہے، تو مجھے ثابت قدم رکھیو۔ اور رات کو 12 گھنٹے مسلسل زود و کوب کے بعد جب اسے چھوڑا گیا تو اس نے درخت کے پتوں سے روزہ افطار کیا، اور چشم فلک نے دیکھا کہ جس زمین پر جانوروں کے لیے بھوک رفع کرنے کے لیے ذرائع کھلے ہیں، وہاں ایک مرد حق کو افطار تک کے لیے ایک درخت اپنے برگ سب سے زیادہ کوئی تحفہ پیش نہ کر سکا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ جو میں نے بارہ ایسے ہی مردان حق کی زبانیں سنا تھا کہ جنت کانٹوں سے گھری ہوئی ہے، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اور اس کے ساتھیوں میں سے ایک کی داڑھی جب ظلم تشدد سے کاٹی گئی تو داڑھی کے کترے ہوئے بالوں کو اٹھا کر وہ کہتا تھا، افسوس نہ کر، تو اللہ کی راہ میں پکڑی گئی اور اسی کے واسطے کاٹی گئی۔ داڑھی کے وہ بال بھی میرے نامعلوم گوشوں میں محفوظ ہیں اور میں نے ان کو سفر آخرت کا توشہ بنا رکھا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو جیل میں قید کیے گئے۔ پہلے تو آپ سب جانتے ہوں گے، دراصل یہ آپ کو پڑھ کر سنائے گئے اقتباسات سید اسد گیلانی کے لکھے ہوئے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی چیز جو لکھی ہوئی ہوتی ہے اس طرح سے، جو سبق دلانے کے لیے یا کوئی عبرت حاصل کرنے کے لیے یا انسان کے ایمانی جوش کو آگے بڑھانے کے لیے لکھی جاتی ہیں، وہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو تھے وہ یوسف علیہ السلام تھے، جن کے بارے میں کہا گیا جلیل القدر پیغمبر۔ دوسرے اللہ کے رسول کے وہ ساتھی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو دو رکعت نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور نماز میں انہوں نے دیر نہ کی کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ میں اپنے جان کے ڈر سے نماز میں دیر لگا رہا ہوں۔ تیسرے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مشہور صحابی تھے۔ ابو جندل کا آپ کو یاد ہوگا صلح حدیبیہ کے عین موقع پر، جبکہ ابھی معاہدہ لکھا نہیں گیا تھا، لیکن خود ان کے والد وہاں پر اس وقت دشمن اسلام تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کو آپ کو واپس ہمارے حوالے کرنا ہوگا، جبکہ وہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چوتھے امام ابو حنیفہ تھے، جن کو زہر کا پیالہ دیا گیا تھا، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے جیل میں ان کو قید کر دیا گیا تھا۔ اور پانچویں امام مالک، مالکی فقہ کے امام، جن کو زبردستی ان سے یہ فتویٰ لکھوایا جا رہا تھا کہ جبری طلاق کوئی چیز ہے نہیں، کسی پر جبر کر کے کسی کو اس کے سر پر بندوق رکھ کر یا اس کے کندھے پر بندوق رکھ کر کہا جائے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو ایسی طلاق قابل قبول نہیں۔ تو ان سے یہ فتویٰ دلوایا جا رہا تھا کہ آپ جبری طلاق کو صحیح طلاق ثابت کر دیں، تو انہوں نے وہ فتویٰ نہیں دیا تھا جس کی بنا پر ان پر ظلم کیا گیا۔ اور چھٹے امام احمد بن حنبل، سب جانتے ہیں کہ فتنے خلق کے قرآن کے لیے ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان پر کوڑے برسائے گئے، ان کے اوپر بہت مسلسل تین خلیفہ نے ان کے اوپر ظلم کیا، لیکن وہ اپنے ارادے سے نہ ہٹے، نہ انہوں نے غلط فیصلہ دیا۔ اگر اللہ نہ کرے، اگر وہ قرآن کو خلق اللہ کہہ دیتے، یعنی اللہ کی تخلیق کہہ دیتے، مخلوق کہہ دیتے، تو آج بہت ساری گمراہیاں پھیل سکتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ اور ساتھ سے امام ابن تیمیہ تھے، جن کو جیل میں بند کر دیا گیا، جن کی حق گوئی کی وجہ سے اس وقت لوگ ان سے ڈرا کرتے تھے، اتنا زیادہ ڈر تھا، ان کو جیل میں بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ آخر میں ان سے قلم اور دوات بھی چھین لی گئی، کیونکہ وہ جیل میں کتابیں لکھا کرتے تھے۔ کہا جاتا کہ اپنے وقت کے بہت ہی بڑے امام، فقیہ، مدرس، مقرر، سب کچھ جو آپ کہہ سکتے ہیں وہ تھے ماشاءاللہ، وہ اتنی صلاحیتیں دی تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ جب ان سے پین چھین لی گئی اور قلم اور دوات ان سے لے لی گئی، تب انہوں نے وہاں کے لوگوں پر کام کیا، اور کہا جاتا ہے کہ چند ہی دنوں میں اس جیل کے لوگ جو بڑے بڑے ڈاکو تھے یا قاتل تھے، وہ اتنے نیک بن گئے کہ لوگ ان کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے۔ یہ دمشق کے مشہور مجدد، مفکر اور صاحب سیف و قلم تھے امام ابن تہمیہ۔ پھر آٹھویں نمبر پر جن کو ہم نے پڑھا، وہ مجدد الفسانی رحمہ اللہ تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اکبر نے جو نیا دین ایجاد کیا تھا، یا پھر اس کا بیٹا تھا جہانگیر، تو انہوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی اور ثابت کیا کہ جو دین الہی کے نام سے اکبر نے نیا دین شروع کیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ سب شرک اور بدعت ہے۔ اس کے بعد جو ہم نے پڑھا، جیل میں جنہوں نے پتوں سے روزہ افطار کیا، وہ مولانا جعفر تھانسیری تھے، سید احمد شہید کے رفیق کار، اس وقت جو انہوں نے ایک ٹیم بنائی تھی، یہ وہ لوگ تھے۔ ان سب نے دراصل جیل میں وقت گزارا اپنا۔ تو ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے کہ جو حق گوئی والے، ان جو حق کہنے والے ہوتے ہیں، حق کا اعلان کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو دنیا میں آزادی نہیں دی جاتی، بلکہ ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے یہاں پر یوسف علیہ السلام کو اپنی نیکی کو بچانے کے لیے، کوئی جرم نہیں کیا تھا انہوں نے، لیکن ان کو جیل جانا پڑا۔ حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ جیل میں کن لوگوں کو رکھا جاتا ہے، جو مجرم ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے حق گوئی کی بنا پر یا اپنے آپ کو باہر کے لوگوں سے بچانے کی بنا پر نیک انسان بھی جیلوں میں گئے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے اس وقت سے سنت آئی، یعنی یوسف علیہ السلام کی سنت تھی۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين، پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی صریح نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ یوسف علیہ السلام کا جیل میں ڈالا جانا دراصل اس وقت کی مصر کی اخلاقی حالت کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نے کوئی جرم نہیں کیا، ان کا کوئی گناہ نہیں تھا، ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، اصل تو غلطی ان کی اپنی بیویوں سے، ان کی بیگمات سے ہوئی تھی، ان کی بیویاں ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھیں، تو انہوں نے ان کو آسان کام کیا لگا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا جائے اور تاکہ اس سے وہ لوگ بچ سکیں، جو اس وقت ان کی عورتوں کا معاملہ تھا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری نوجوان نسل کو توفیق دے کہ وہ اس طرح سے ثابت قدم رہیں، استقامت ان کے اندر ہو، کتنا بھی برا ماحول ہو وہ اپنے آپ کو بچانے والے بنیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے، اور ہم سب کو بھی ان تمام خرافات سے محفوظ رکھے جو آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جس کو ایک عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور وہی والی بات نظر آتی ہے کہ جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا۔ تو جو خوب ہے اس کو ہمیں خوب ہی سمجھنے والا بنائیں، اور جو بری باتیں ہیں یا جو بے حیائی والی باتیں اس کو ہمیں، اس کی برائی کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ بتائے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں، انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين